السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پشاور میں فرنٹیئر کور کے اعلی افسر کے قافلے پر خودکش کار بم حملہ، ایف سی کے اہلکار سمیت 5 افراد ہلاک، بریگیڈیئر خالد جاوید محفوظ رہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکہ اور 5 ارب ممالک نے شام میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ پشاور میں فرنٹیئر کور کے ایک فوجی قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں منگل کی صبح فوج کے سینئر افسر کے قافلے کو خودکش کار بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار اور خاتون سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اس حملے کا ہدف بظاہر ایف سی کے ڈی آئی جی بریگیڈیئر خالد جاوید کی گاڑی تھی، لیکن وہ اس میں محفوظ رہے۔ پشاور کے حساس علاقے میں ہونے والے اس خودکش کار بم دھماکے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس کی بنا پر عہدیدار ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ پشاور پولیس کے سربراہ اعجاز خان کے مطابق یہ مولک بم دھماکہ پشاور پریس کلب اور ریلوے اسٹیشن کے قریب صدر روڈ پر پیش آیا۔ اعجاز خان نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سڑک پر سے گزرنے والے فرنٹیئر کور کے قافلے سے ٹکرائی۔
بریگیڈیئر صاحب، آپ نے دیکھ لیے کہ وہ موقع پہ بھی آ گئے اور موقع بھی دیکھ لیا، وہ الحمدللہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایف سی کا جوان شہید ہو گیا ہے اس میں، اور ایک خاتون شہید ہو گئی ہے، اور لگتا ہے کہ ضرب عضب کا جو ریٹیلیشن تھا، ریئیکشن تھا، وہ ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ہماری انٹری پوائنٹس، ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ جتنی بھی گاڑیوں کی مومنٹ ان کو پراپر چیک کریں گے۔
پولیس حکام کے بقول یہ تخریبی کاروائی بظاہر شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کا رد عمل معلوم ہوتی ہے۔ بم ناکارہ بنانے والے محکمے کے سربراہ شفقت محمود کے مطابق دھماکے کے لیے 45 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے سڑک پر متعدد گاڑیوں اور قرب و جواہر کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پشاور میں پیش آنے والے اس واقعے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان کی صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستانی فوج نے 15 جون سے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے۔ اس کارروائی کے شروع ہونے کے بعد ملک میں دہشت گردانہ واقعات میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز کو ملک کے مختلف حصوں میں نشانہ بنانے کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کا عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ منگل کے روز ایک فضائی حملے میں 19 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں مسلح افواج کے سربراہان نے ایک بار پھر ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود کی قیادت میں منگل کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ فضائیہ اور بحری فوج کے سربراہان بھی شریک تھے۔ اجلاس کے شرکا نے دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو بھی سراہا۔ ادھر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق منگل کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے نشانہ بنایا گیا، جس میں 19 جنگجو مارے گئے۔ بیان کے مطابق تازہ فضائی کارروائی شمالی وزیرستان کے غلام خان نامی علاقے کے قریب گرباز اور پشت زیارت کے قریب مانا کے مقامات پر کی گئی۔ شمالی وزیرستان میں فوج نے 15 جون کو بھرپور کارروائی شروع کی تھی۔ فوج کے مطابق شمالی وزیرستان کے انتظامی مرکز میران شاہ کے علاوہ اس قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے گڑھ سمجھے جانے والے بیشتر علاقوں سے جنگجوؤں کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ پیر کو بھی غلام خان کے علاقے میں فضائی کارروائی میں 23 شدت پسند مارے گئے تھے۔ فوج کے مطابق اب تک کے آپریشن میں 1000 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جن میں غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں، جبکہ عسکریت پسندوں کے درجنوں ٹھکانے اور بارود بنانے کی فیکٹریوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ شمالی وزیرستان میں ہلاکتوں کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں، کیونکہ جس علاقے میں یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
The cat sat on the mat. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ساتھیوں نے شام میں اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے ہیں تاکہ ان دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ملیا میٹ کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس میں باتیں کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ منگل کے روز فضائی حملوں کا نشانہ القاعدہ کا تجربہ کار رکن خراسان گروپ تھا جو امریکہ پر ایک حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ صدر براک اوباما نے منگل کے روز کہا کہ شام کے اندر ہونے والے فضائی حملوں کا نشانہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے تھے۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ یہ مربوط حملے انتہائی کامیاب رہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک رچمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
صدر اوباما نے منگل کے روز کہا ہے کہ رات کو کیے گئے حملوں میں القاعدہ کے تربیت یافتہ کارکنوں کے ٹھکانوں پر کامیاب فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خراسان نامی گروپ امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ صدر اوباما کے الفاظ،
ایک
بار پھر یہ ان سب پر واضح ہو جانا چاہیے جو امریکیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ کے خلاف سازشوں کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے عوام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ شام میں ہونے والے ان فضائی حملوں میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان حملوں میں جنگی طیاروں بمباروں نے حصہ لیا ہے، جبکہ بحری جہازوں کے ذریعے ان ٹھکانوں پر کروز میزائل پھینکے گئے ہیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ ان عسکریت پسندوں کے خلاف 5 ارب ملک امریکہ کے ساتھ مل کر ان حملوں میں حصہ لے رہے ہیں۔
The strength of this coalition makes it clear to the world that this is not America's fight alone.
اس اتحاد سے دنیا پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ تنہا ان کے خلاف جنگ نہیں کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ مشرق وسطی کے عوام اور حکومتیں ICL کو مسترد کر رہی ہیں اور وہ اپنے علاقے اور پوری دنیا کے امن اور سیکیورٹی کے لیے یک زبان ہیں۔ ایک مانیٹرنگ گروپ نے کہا ہے کہ حالیہ فضائی حملوں میں تقریباً 120 اسلامی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کی سیرین آبزرویٹری کے سربراہ رامی عبدالرحمان کے مطابق اس بمباری سے کم از کم 300 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے کارکن بھی شامل ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
5 ارب ملکوں کے گروپ شام میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے کر رہے ہیں اور امریکہ نے 14 فضائی حملے کیے ہیں جن سے مشرقی شام میں ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ ان میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کا مرکزی گڑھ رکہ بھی شامل ہے۔ بحرین، قطر، سعودی عرب، اردن اور متحدہ عرب امارات نے حملوں میں حصہ لیا یا ان کی مدد کی، جن کا نشانہ تربیتی مرکز، جنگجوؤں کے ہیڈ کوارٹرز یا مالیاتی مراکز تھے۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 10 عسکریت پسند زخمی ہوئے جبکہ 120 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ اور 5 ارب ممالک نے شام میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری طرف آسٹریلیا نے ان فضائی حملوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف حملوں میں فوجی معاونت کا یقین دلایا ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا باب اور سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹوں میں مزید تفصیلات۔ پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جیف پول نے اسلامک اسٹیٹ کی جنگجوؤں کے خلاف نئے فضائی حملوں سے متعلق وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتائیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
I can confirm that US military and partner nation forces are undertaking military action against ISIL terrorists in Syria.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ امریکی فوج اور شریک ملک شام میں ISIL کے جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائی کر رہے ہیں، جس میں جنگی بمبار اور توموہاک زمینی حملے کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام نے شامی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگجوؤں کے خلاف کسی بھی امریکی فضائی کارروائی میں مداخلت نہ کرے۔ امریکہ پہلے ہی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس گروپ کے خلاف 190 فضائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے عراقی اور کرد فورسز کو شدت پسندوں کو پیچھے دھکیلنے میں مدد ملی ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں صدر براک اوباما نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ شام سمیت ہر اس جگہ جنگجوؤں کا پیچھا کریں گے جہاں وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ شام میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائی کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں اتحادی فورسز کے جنگی جہاز، بمبار اور سمندری جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو کروز میزائل سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر امریکی زیر قیادت فضائی حملوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ آسٹریلیا نے شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی پیش رفت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سڈنی سے فل مرسر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ منگل کے روز آسٹریلوی پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے ان کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بین الاقوامی کوشش کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
This is a global problem. There are many hundreds of British citizens fighting with terrorist groups in the Middle
East. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ مشرق وسطی میں سینکڑوں برطانوی شہری دہشت گرد گروپوں سے مل کر جنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ وہاں پر سینکڑوں فرانسیسی اور جنوب مشرقی ایشیائی شہری ہیں جو ان جنگجو گروپوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں کو تبدیل کر کے انقلابی اور ظالم بنا دیا ہے۔ آسٹریلیا نے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کوششوں کے لیے 600 فوجوں اور 8 جنگی جہاز دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مسٹر ایبٹ اس ہفتے بعد میں عراق اور شام سے متعلق اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگوں کے لیے منگل کے روز نیو یارک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ مسٹر ایبٹ کی حکومت نے اسلامک اسٹیٹ کو نیست و نابود کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس ہفتے جنگجوؤں نے آسٹریلوی باشندوں کو مارنے کا انتباہ جاری کیا جسے کیمبرا کی سیکیورٹی ایجنسیاں مستند سمجھ رہی ہیں۔ کیمبرا میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پولیس اہلکار اسلحہ سے لیس ڈیوٹی دیتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ سرکاری عمارتیں، مشہور سیاحتی مراکز اور کھیلوں کی تقریبات کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسرائیلی فوج نے جولان کی پہاڑیوں پر ایک شامی جیٹ طیارے کو مار گرایا ہے۔ فوج کا کہنا تھا کہ اس نے منگل کے روز ایک جیٹ کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے پیٹر بوٹ میزائل سے مار گرایا جب اس نے اسرائیلی فضائی حدود کو پار کیا۔ شام کے سرکاری میڈیا نے فوج کا حوالہ دیتے ہوئے حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے نصرہ فرنٹ کی حمایت میں اقدام کر رہا ہے۔ شامی فورسز دونوں جنگجو گروپوں سے لڑ رہی ہیں، خاص طور پر جولان کی پہاڑیوں پر نصرہ فرنٹ سے۔ منگل کے روز کے اس واقعے سے 3 ہفتے پہلے اسرائیل نے جولان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ایک ڈرون کو مار گرایا تھا۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جون میں 3 اسرائیلی لڑکوں کے اغوا اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے ترجمان پیٹر لرنر نے منگل کو بتایا کہ یہ ہلاکتیں مغربی کنارے کے شہر ہبرو میں ہوئیں اور مرنے والوں میں امیر ابو عیسیٰ اور مروان قاسمی شامل ہیں۔ ان کے بقول فوج نے ایک مشتبہ شخص کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ دوسرے کے بارے میں باور کیا جا رہا ہے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اس کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ 12 جون کو 3 اسرائیلی لڑکوں کے اغوا کے بعد اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر چھاپا مار کاروائیاں شروع کر کے حماس کے سینکڑوں ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ موسمی تغیرات کے بارے میں اقوام متحدہ کا سربراہ اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس کا افتتاح کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ دنیا کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے عالمی ماحول کو تحفظ دینے کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کریں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے مشکل سے حاصل کیے گئے امن، ترقی اور اربوں لوگوں کو حاصل مواقع کو خطرہ ہے، اور اب ہمیں لازمی طور پر نیا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ بان کی مون نے کہا کہ گیسوں میں اخراج میں کمی ہونی چاہیے اور 21ویں صدی کے اختتام تک دنیا کاربن سے پاک ہونی چاہیے۔ اس ایک روزہ اجلاس میں 125 ملکوں کے لیڈر شریک ہوں گے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر براک اوباما نے متوقع طور پر ایک انتظامی حکم نامے پر وہ دستخط کریں گے، جس کے تحت وفاقی اداروں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ترقیاتی کاموں میں سرمایہ کاری کرتے وقت ماحولیاتی تبدیلی کو پیش نظر رکھیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سرمایہ کاری اور پروگرام اس طرح تیار کیے جائیں گے کہ وہ تبدیلی آب و ہوا کے حسرات سے نمٹنے میں قوموں کی مدد کر سکیں۔ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں سربراہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ ایبولا وبا پر قابو پانے کے لیے مغربی افریقہ میں تجرباتی دوا پہلی بار استعمال کی جائے گی۔ لندن میں قائم چیریٹی ادارے ویلکم ٹرسٹ نے منگل کے روز کہا کہ وہ 5 ملین ڈالر سے زیادہ کی امداد ایک کنسٹوشیم کو دے رہا ہے جو ایبولا کے علاج کے مراکز میں تجرباتی کلینک قائم کرے گا۔ اس امدادی گروپ میں تحقیقاتی مراکز اور عالمی ادارہ صحت شامل ہے۔ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اگلے مورچوں سے بھاری توپ خانے کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی کیف کے ساتھ 5 ماہ سے جاری لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک امن معاہدے کے تحت کی جا رہی ہے۔ باغیوں کی خود ساختہ جمہوریہ دونیسک کے وزیر اعظم الیگزینڈر زرخشنوف نے روس کی خبرساں ایجنسی انٹرفیکس کو بتایا کہ یہ کاروائی یوکرینی فورسز کی اس طرح کی کاروائی کا رد عمل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ صرف ان علاقوں سے فوجیں پیچھے ہٹیں گی جہاں سے یوکرینی فوجیں نکلی ہیں، اور جہاں وہ موجود ہوں گی ہم وہاں بھی ہوں گے۔ چین کی ایک عدالت نے علیحدگی کے الزامات کے تحت ایک معروف ایغور ماہر تعلیم کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ الہام توینی ایک تعلیمی ادارے میں معاشیات کے پروفیسر ہیں، اور ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کو یہ سزا سنکیانگ کی ایک عدالت نے منگل کے روز سنائی۔ الہام توہیتی چین کی طرف سے سنکیانگ کے غور مسلمان آبادی سے روا رکھے جانے والے سلوک پر کھلی تنقید کرتے رہے ہیں۔ چین میں شورت زدہ شمال مغربی خطے سنکیانگ میں بد امنی کی وجہ سے حالیہ مہینوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ توہیتی خود پر لگائے گئے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ وہ ایک علیحدگی پسند گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے وکیل لی فینگ پنگ نے کہا کہ وہ اس سزا کے خلاف اپیل کریں گے۔ سنکیانگ کی آبادی کی اکثریت ایغور نسل کے مسلمانوں پر مشتمل ہے، جس کا کہنا ہے کہ اسے چینی حکومت کی طرف سے مبینہ طور پر ریاستی جبر اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ دوسری طرف چینی حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ اپنے سرحدی قصبوں کے دفاع کے لیے شام کے شمالی علاقے کے کرد عسکریت پسند داعش کے شدت پسندوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں جب ہمسایہ ترکی کی طرف نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 130,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سرحد پار نقل مکانی گزشتہ ہفتے اس وقت شروع ہوئی جب دولت اسلامیہ نے کوبا میں اپنے بھرپور کارروائی کا مظاہرہ کیا، جس علاقے کو عین العرب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شام کے ایک کرد نے بتایا کہ سلامتی کی تلاش میں وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر ترکی آئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے داعش سے نمٹنے کے لیے میدان جنگ کا رخ کیا۔ بقول ان کے، ہم آئے اور ہم نے اپنی بیوی بچے یہاں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، ہم اس لیے واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لڑ سکیں، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے کوبانے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم رجوع علاقہ چھوڑ دیں گے۔ آج دوسرے روز ترک فوج نے سرحدی چوکی پر چیخ و پکار کی دلخراش آوازیں سنی۔ ایسے میں جب چوکی کے قریب لوگوں کے مجمع پناہ گزینوں کے رشتہ داروں اور ان افراد کو جو شام کی جنگ سے بیزار آ کر سرحد پار کرنے کے خواہش مند تھے، انہیں منتشر کرنے کے لیے تیز دھار والا پانی پھینکا گیا۔ کردستان ورکرز پارٹی نے اپیل کی ہے کہ شام سے ساتھ ملنے والے سرحدی قصبہ جات کا دفاع کرنے کے لیے انہیں اسلحہ فراہم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس مغربی کنارے سے اسرائیلی انخلا کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد کے لیے زور دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ وائٹ ہاؤس نے ایران کے ساتھ اس کے جوہری معاہدے اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے انکار کیا ہے۔ وکٹر بیٹی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر اوباما اور وزیر اعظم نیتن یاہو گزشتہ 7 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ 1 اکتوبر کو ملاقات کریں گے۔ قومی سلامتی کونسل کی خاتون ترجمان کیٹلین ہیڈن کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں ایران کے ساتھ جوہری امور پر ہونے والی بات چیت پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ اختلافات اجاگر ہوں گے۔ 24 نومبر کی مقررہ تاریخ سے پہلے کسی دیرپا سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر مشتمل P5+1 کہلانے والے گروپ کے عہدیداروں نے نیو یارک میں ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر تازہ بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ سال طے پانے والے ایک عارضی معاہدے کے تحت مغرب نے ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کے کچھ حصے کو منجمد کرنے کے عوض اپنی پابندیوں میں کچھ نرمی کی تھی۔ گزرے اتوار ایران کی جانب سے پابندیوں میں مزید نرمی کرنے کے عوض اسلامک اسٹیٹ کے خلاف امریکی قیادت میں ہونے والی جنگ میں ایران نے اپنی حمایت کی پیشکش کی تھی، جسے اسرائیلی وزیر اعظم نے لایعنی قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران مسلمان دنیا پر اپنے کنٹرول کے لیے اسلامک اسٹیٹ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ رینڈولف میکن کالج سے وابستہ علاقائی امور کے تجزیہ کار مائیکل فش باخ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ ایک متنازع مسئلہ ہے۔ مائیکل نے کہا،
کلیئرلی انڈر دی اوباما ایڈمنسٹریشن دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہیز بین ٹیکنگ اے ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ایران۔
اوباما انتظامیہ کے زیر تحت امریکہ واضح طور پر ایران کے ساتھ ایک مختلف رویہ اپنائے ہوئے ہے، جوہری معاملات کا پورا سوال اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک ناپسندیدہ امر ہے، اور مسٹر نیتن یاہو کانگریس سے بات کرتے ہوئے اور امریکہ میں اسرائیلی لابی سے بات کرتے ہوئے مسلسل کھلے عام اس پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے تو نہیں، لیکن اسرائیل کے لیے ایران ایک مسلسل اسٹریٹجک خطرہ بنا ہوا ہے۔ پیر ہی کے روز وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بین الاقوامی برادری کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ہونے والی حالیہ بات چیت، اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں ایران کی دلچسپی دو مختلف باتیں ہیں۔ ارنسٹ کا کہنا تھا،
It is not in the interest of the Iranian regime for this extremist organization to be wreaking havoc.
اس شدت پسند تنظیم کی جانب سے ایران کے دروازے پر تباہی مچانا ایرانی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے بین الاقوامی برادری کی طرح آئیسل کا عراق میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بارے میں ایران کی تشویش سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ آئیسل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امریکہ اپنی جنگی سرگرمیوں میں ایران کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کے ساتھ انٹیلیجنس کا تبادلہ کرے گا، اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ آئیسل کے خلاف جنگ کے لیے کوئی وعدے وعید حاصل کرنے کے لیے ایران کے جوہری پروگرام پر کوئی لین دین کرے۔ یہ دونوں بالکل ہی مختلف معاملات ہیں۔ اتوار کے روز جوش ارنسٹ نے امریکی وزیر خارجہ اور ان کے ایرانی ہم منصب جواد ظریف کے درمیان نیو یارک میں ملاقات کی تصدیق کی تھی۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں نے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ پر بات کی تھی، تاہم کیری کا با اصرار یہ کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی جنگی تعاون نہیں ہوگا، حالانکہ انہوں نے ایران کی جانب سے کسی نہ کسی طرح کا حصہ ڈالنے کو رد نہیں کیا۔ گزشتہ ہفتے ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کی جانب سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں تعاون کی امریکی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، تاہم رینڈ کارپوریشن میں ایرانی امور کی تجزیہ کار ڈالیا ڈاساکائی کہتی ہیں کہ بلا واسطہ تعاون کا امکان ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، ایرانیوں اور امریکیوں دونوں کی جانب سے اس معاملے پر ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ امریکہ اور ایران کا ایک مشترکہ دشمن ہے، یعنی اسلامک اسٹیٹ۔ دونوں کے درمیان بلا واسطہ تعاون ہوگا جسے وہ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن یہ عراقی حکومت کے ذریعے ہے جس کی حمایت ایران بھی کرتا ہے اور امریکہ بھی۔ سو امریکی اور عراقی حکومتوں کے درمیان اور ایرانی اور عراقی حکومتوں کے درمیان تعاون ہوگا، اس لیے حکمت عملی کے حوالے سے بلا واسطہ تعاون ہوگا۔ ڈالیا کا کہنا ہے کہ براہ راست تعاون پر مزید دلائل مشکل ہوں گے، کیونکہ امریکہ کی قیادت میں بننے والا اتحاد اپنی فضائی کارروائیوں کو شام تک وسعت دے رہا ہے، اور شام ایران کا اتحادی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی جانب سے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرائے جانے کے لیے کیے جانے والے یک طرفہ اقدام پر صدر اوباما اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان بات چیت ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مستقبل کی ریاست کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں اور آئندہ 3 سال میں مغربی کنارے سے اسرائیلی افواج کے انخلا کے لیے ایک ٹائم ٹیبل کے حق میں قرارداد کے خواہاں ہوں گے۔ پیر کو رات دیر گئے نیو یارک کے کوپر یونین کالج میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
This week I will propose to the United Nations A new timetable for peace talks.
اس ہفتے میں سلامتی کونسل کو امن مذاکرات کے لیے ایک نئے ٹائم ٹیبل کی تجویز دوں گا۔ اس کی کنجی دونوں ممالک کے لیے سرحدوں کا نقشہ کھینچنے میں پنہاں ہے۔ میں وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی آج کہوں گا کہ وہ قبضہ ختم کریں اور امن قائم کریں۔ تاہم یونیورسٹی آف سان فرانسسکو میں مشرق وسطی سے متعلق امور کے تجزیہ کار اسٹیفن زونس کہتے ہیں کہ مسٹر عباس کی کاوش کو امریکی حمایت حاصل ہونے کے بارے میں انہیں شک ہے۔ اگر امریکہ نے سلامتی کونسل میں ایسی کسی قرارداد کو ویٹو کر دیا تو فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس صورت میں وہ پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو اسرائیل کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔
ایک نئی تحقیق سے وابستہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچپن میں صبح کا ناشتہ ترک کرنے کی عادت نوجوانی میں ذیابیطس کے خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔ برطانوی طبی ماہرین کی ٹیم نے پتہ لگایا ہے کہ ایسے بچے جو ہر روز صبح کا ناشتہ چھوڑتے ہیں، ان میں بالغ ہونے پر ذیابیطس کی ایک قسم یعنی ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کے خطرے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ آکسفورڈ، کیمبرج، گلاسکو اور سینٹ جارج لنڈن یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کے اس مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ جو بچے ناشتہ کھانے کی عادت نہیں رکھتے تھے، ان میں انسولین سے مزاحمت پیدا ہونے کا امکان زیادہ دیکھا گیا، جو اس بیماری کی ایک اہم وجہ ہے۔ تحقیق دانوں نے ایک تجربے کے دوران 9 اور 10 برس کی عمروں کے 4,000 برطانوی بچوں کی نگرانی اور ان کے ناشتہ کرنے کی عادت کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتے تھے۔ ایسے بچے جو ہر روز ناشتہ نہیں کرتے تھے، ان میں باقاعدگی سے ناشتہ کھانے والے بچوں کی نسبت نمایاں طور پر ایسے بلڈ مارکس ظاہر ہوئے جو ذیابیطس کے خطرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے ہر روز ناشتہ نہیں کھاتے تھے، ان کے خون میں صبح کے وقت شوگر کی معمولی سی مقدار زیادہ تھی ان بچوں کے مقابلے میں جو پابندی سے صبح ناشتہ کرتے تھے۔ سینٹ جارج یونیورسٹی سے منسلک تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر اینجلا ڈونن نے کہا کہ مطالعے میں ناشتہ چھوڑنے کو ذیابیطس کے مرض کے ساتھ براہ راست منسلک نہیں کیا گیا ہے، لیکن جو بچے صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، ان میں سارا دن سنیکس یا میٹ یا چکنائی والے کھانوں کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نسبت صبح کے ناشتے میں سیریل کھانا، جو کہ فائبر حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس بیماری کے خلاف حفاظت پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر اینجلا نے کہا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ناشتہ چھوڑنے سے وزن میں اضافے کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ناشتے کی وجہ سے دن بھر سنیکس کھانے کی عادت سے پرہیز کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس یو کے زیر انتظام ہونے والے مطالعے کے حوالے سے ترجمان ڈائبیٹک یو کے نے کہا کہ ناشتہ اور ذیابیطس کے درمیان براہ راست تعلق تلاش کرنے کے لیے مزید مطالعوں کی ضرورت ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کی بڑی بڑی بھاری اور زیادہ میموری رکھنے والی ڈیٹا فائلز کو محفوظ بنانے کے لیے پریشان ہیں، تو سمجھیں آپ کی پریشانی اب ختم ہوئی۔ اب آپ بڑے سے بڑے سائز کی کمپیوٹر اور ویڈیو فائلز کو ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میموری کارڈ بنانے والی دنیا کی مشہور کمپنی سین ڈسک نے سب سے زیادہ سٹوریج 512 گیگا بائٹ تک کا ڈیٹا محفوظ رکھنے کا میموری کارڈ تیار کر لیا ہے۔ ایک رسالے کمپیوٹر ورلڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق سان ڈسک نامی کمپنی نے 512 GB ڈیٹا محفوظ رکھنے والا میموری کارڈ متعارف کروایا ہے، جو ویڈیو گرافرز اور فوٹوگرافرز کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اس کارڈ میں وہ زیادہ سے زیادہ سٹوریج والی بھاری فائلیں اور ڈیٹا محفوظ بنا سکیں گے۔ سان ڈسک کے نائب صدر دنیش بہل نے نیوز ریلیز میں کہا ہے کہ 4K Ultra HD کا یہ مثالی میموری کارڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں انتہائی مددگار ہے، جس سے بڑی سائز والی تمام فائلیں اس چھوٹے سے میموری کارڈ میں سما جائیں گی۔ سان ڈسک کی جانب سے سال 2003 میں پیش کیے گئے 512 MB کے ڈیٹا کارڈ سے موازنہ کیا جائے تو اس کی گنجائش 1000 گنا زیادہ ہے، جبکہ اسی حساب سے اس کی سپیڈ کو بھی کافی تیز 90 MB اور 95 MB رکھا گیا ہے۔ اس کارڈ میں ہائی ڈیفینیشن والی یعنی HD ٹائپ کی تمام ویڈیو کی تمام سائز کی فائلیں بآسانی محفوظ ہو سکیں گی۔ یہی نہیں بلکہ اتنا زیادہ ڈیٹا محفوظ کرنے والا یہ چھوٹا سا میموری کارڈ واٹر پروف، ایکس رے پروف اور شاک پروف بھی ہے۔ کمپیوٹر ورلڈ نامی انگریزی ویب سائٹ کے مطابق 512 GB کی سب سے زیادہ میموری سمیت یہ کارڈ
265 جی بی اور 128 جی بی میں بھی دستیاب ہوگا، جبکہ 512 جی بی والے اس میموری کارڈ کی قیمت 799.99 امریکی ڈالر ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ منگل کے روز وزیراعظم نواز شریف نے افغانستان کے نئے منتخب صدر اشرف غنی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے منگل کو افغانستان کے نو منتخب صدر اشرف غنی اور ملک کے نامزد چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے نئی افغان قیادت کو ملک میں امن اور مصالحت کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم نے دونوں افغان رہنماؤں کو دورہ اسلام آباد کی دعوت بھی دی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔
ہم ان کے یہاں جو بھی پازیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ہم ان کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو بھی ہیلپ کرنا کر سکتے ہیں، ہم نے، ہماری ان کے لیے آفر ہے اور گڈ وشز ہیں، اور ایک امپورٹنٹ نیبر ہے ہمارا اور بہت زیادہ ہماری انٹر ڈیپینڈنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ ہمارے فیوچر کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ جی،
سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی کارروائیوں پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ رہا ہے، تاہم رانا محمد افضل کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔
ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہیں ود رسپیکٹ ٹو طالبان اینڈ مینجمنٹ آف دی بارڈر، وہ ہماری ایک ڈیفینیٹلی وہ تو چھپایا چلتا رہے گا ان کے ساتھ، اور ہماری بہتری ڈیفینیٹلی، میں یہ بھی کہوں گا کہ بہتری آنے کی ڈیفینیٹ امید ہوگی اس کے اندر۔
سابق سینیٹر اور افغان امور کے ماہر سلیم سیف اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ مسائل ایسے نہیں ہیں جنہیں حل نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بھی کہا کہ خطے میں استحکام کے لیے کابل اور اسلام آباد کے قریبی دو طرفہ تعلقات اہم ہیں۔
کابل اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جب تک بہتر نہیں ہوں گے، دونوں ملک جو ہیں وہ دلدل میں پھنسے رہیں گے، اور ہماری جو یہ 21-22 کروڑ یا 23 کروڑ جتنی آبادی ہے وہ مشکلات کا سامنا کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے میرے خیال میں، پچھلے سالوں میں 8-10 سالوں میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور آج جو وزیراعظم نے رابطہ کیا بڑی اچھی بات۔
گزشتہ اتوار کو افغانستان میں صدارتی امیدواروں نے شراکت اقتدار کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت اشرف غنی ملک کے صدر جبکہ عبداللہ عبداللہ ایک نئے تخلیق کردہ عہدے کے مطابق ملک کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران کئی اہم بین الاقوامی لیڈروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف منگل کو امریکہ روانہ ہو گئے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیراعظم نواز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مشیر برائے قومی سلامتی و امور خارجہ سرتاج عزیز کے علاوہ معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف اقوام متحدہ کے امن مشن سے متعلق ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کے علاوہ کئی دیگر عالمی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم نواز شریف کی کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، تاہم اس بارے میں سرکاری طور پر تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پڑوسی ملک بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی بھی شرکت کر رہے ہیں، لیکن تاحال پاکستان اور بھارت کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ممکنہ ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ وزیراعظم نواز شریف ایک ایسے وقت بیرون ملک گئے ہیں جب ان کی حکومت کے خلاف ایک ماہ سے زائد عرصے سے پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور ان جماعتوں کی طرف سے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبے کو لے کر ملک میں شدید سیاسی کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے تناظر میں وزیراعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب شاید زیادہ پر اثر نہ ہو، لیکن مبصرین کی اکثریت اسے ملک اور خطے کو درپیش چیلنجز میں پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے پیش کرنے کا ایک اچھا اور اہم موقع قرار دے رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعظم عالمی برادری کو یہ بتا سکیں گے کہ مشکلات کے باوجود ان کی حکومت چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے اور دنیا خصوصاً خطے میں امن و سلامتی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہے۔
جنرل اسمبلی میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ روزانہ تو بل نہیں ہوتی، اس میں خصوصی طور پہ وہ ممالک جو مشکلات کا شکار ہیں یا کچھ ترقی کر چکے ہیں یا کوئی کام کردار ماضی میں ادا کرتے رہے ہیں یا مستقبل میں کر سکتے ہیں، ان کی بات کو سنا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنا کیا موقف ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے، امریکہ کے ساتھ افغانستان میں اتحاد اور وہاں میں استحکام کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، دنیا کا میڈیا بھی ان کو سنے گا اور دنیا کے لیڈرز بھی ان کو نوٹ کریں گے کہ وہ اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں۔
ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے فوری طور پر حل ہونے کے امکانات دکھائی نہیں دیتے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاجی دھرنوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف حکومت مخالف جماعت تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ اپنے احتجاج کو اب ملک گیر سطح تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سامعین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک میں سیاسی صورتحال کے تناظر میں وزیراعظم کے اجلاس میں خطاب اور شرکت کی اہمیت کیا ہے، ہم نے اس موضوع پر پروگرام آج کے موضوع میں اپنے ماہرین سے ان کی رائے معلوم کی۔ سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود نے میزبان بہجت جیلانی سے باتیں کرتے ہوئے بتایا۔
دیکھیے، یہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کافی اندرونی لحاظ سے بہت کمزور ہوا ہوا ہے اور ایک لحاظ سے بیرونی لحاظ سے بھی کافی کمزور ہے، اور جب اندرونی حالات جو ہیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کافی وزن کوئی خاص رہتا نہیں۔ تو پاکستان ایک لحاظ سے، یہ ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا مینڈیٹ بھی تھا، الیکشنز بھی ہوئے، ایک لحاظ سے جمہوریت بھی آگے بڑھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سول ڈسوبیڈینس موومنٹ ہے اور جس طریقے سے عمران خان اور قادری صاحب جو ہیں مسلسل حکومت پر اور نواز شریف پر بار کرتے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی خاص ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔
شمع، آپ وزیراعظم پاکستان کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اور خطاب کی اہمیت کے بارے میں کس طرح دیکھتی ہیں؟
بہجت، میں تھوڑا سا جنرل صاحب سے اختلاف کروں گی کہ جب آپ ایز ڈپلومیٹ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اندرونی مسائل نہ ہوں، لیکن ایک اسفیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کے داخلی مسائل ہیں وہ آپ کے ود ان دا اسفیئر ہوتے ہیں، اور جو آپ کا انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل ایشوز پر آپ جو انٹریکٹ کرتے ہیں، جس طرح گئے ہیں یو این جی اے میں، ان کو بالکل جانا چاہیے تھا، اور وہاں پر ان کی پریزنس ہی یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک اس بات کا ثبوت ہوگی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹل ہے، اور اگر وہ نہ جاتے تو پاکستان کو ان سارے اسپیکولیشنز کا جو کہ ابھی چل رہی ہیں اور جو کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہیں کہ کس طرح ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ ہو گیا تھا یا پارلیمنٹ کے سامنے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، اس کا بہت برا امپیکٹ پڑ سکتا تھا۔ تو میرے خیال میں ان کا وہاں جانا، بے شک وہ کسی سے نہیں مل رہے یا جو بھی ہے، جو ان کے ملاقات کے اسکیڈیول ہیں وہ ان کی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان کی پریزنس اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کی پریزنس اٹ سیلف ہی بہت بڑی بات ہے، اور میں اس کو ایک پازیٹیو تناظر میں دیکھوں گی، چاہے میرے کتنے بھی اختلافات ہوں پی ایم ایل این کی مقامی سیاست سے یا ان کی گورنمنٹ کی پالیسی سے، لیکن بہرحال آپ جب انٹرنیشنل اسفیئر میں بات کرتے ہیں تو آپ اس پاکستانی ہو کر سوچتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف روانہ ہو چکے ہیں پاکستان سے، اور 26 تاریخ کو ان کا یہاں پر خطاب بھی ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں۔ کن کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں، کچھ اس بارے میں اگر آپ کے پاس معلومات ہو تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔
جی، یقیناً ان کی جو نہایت اہم ملاقات ہے وہ تو امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن سے ہونی ہے، اس کے بعد وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری سے بھی ملیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی سائڈ لائنز پر، لیکن ان کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں آئی ہیں۔ جو ہی وہ میٹنگز طے ہو جائیں گی تو ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری سے نواز شریف کی ملاقات ہوگی۔
بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ساتھیوں نے شام میں اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے ہیں تاکہ ان دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ملیامیٹ کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس میں باتیں کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ منگل کے روز فضائی حملوں کا نشانہ القاعدہ کا تجربہ کار رکن خراسان گروپ تھا جو امریکہ پر ایک حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ مسٹر اوباما کا کہنا تھا کہ یہ سب پر واضح ہونا چاہیے کہ جو بھی امریکہ کے خلاف سازش کرے گا اور امریکیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اور ہم ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں نہیں بننے دیں گے جو ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں۔ صدر نے مزید کہا کہ اس اتحاد کی طاقت واضح کرتی ہے کہ یہ صرف امریکہ کی لڑائی نہیں ہے۔ شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ کے لیے 5 عرب ملکوں کے گروپ اور امریکہ نے 14 فضائی حملے کیے ہیں جن سے مشرقی شام میں ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا یا انہیں نقصان پہنچا۔ ان میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کا مرکزی گڑھ رکہ بھی شامل ہے۔ بحرین، قطر، سعودی عرب، اردن اور متحدہ عرب امارات نے حملوں میں حصہ لیا یا ان کی مدد کی، جن کا نشانہ تربیتی مرکز جنگجوؤں کے ہیڈ کوارٹر یا مالیاتی مراکز تھے۔ لندن میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 10 عسکریت پسند زخمی جبکہ 120 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے فضائی حدود میں داخل ہونے والے شام کے لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے۔ ادھر امریکی طیارے اسلامک اسٹیٹ کے شدت پسندوں کے مضبوط ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس بارے میں شیرن بین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گیل۔
منگل کے روز اسرائیل کے فوجی ذرائع کا کہنا تھا کہ انہوں نے شام کے ایک لڑاکا طیارے کو اس وقت مار گرایا جب وہ اسرائیلی فضائی حدود کے 800 میٹر اندر آ گیا تھا۔ اسرائیل کے مقامی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شام کے طیارے پر اس وقت پیٹریوٹ میزائل داغا جب وہ شمالی اسرائیل میں جولان کی پہاڑیوں سے فضائی حدود میں داخل ہوا۔ شامی طیارہ ایک ایسے وقت میں مار گرایا گیا ہے جب امریکی جنگی طیارے شام کی فضائی حدود کے اندر اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ شام کی حکومت متعدد باغی قوتوں کا مقابلہ کر رہی ہے جن میں القاعدہ سے منسلک گروپوں سمیت اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو شامل ہیں۔ حالانکہ اسرائیل خطے میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف ہے لیکن وہ شام کے صدر بشار الاسد کی بھی حمایت نہیں کرتا اور اپنی فضائی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے کسی بھی طیارے کو مار گرانے کی واضح پالیسی رکھتا ہے۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس منسٹر یووال سٹائنز کا کہنا تھا کہ اسرائیل ہمیشہ اپنا دفاع کرے گا۔ ان کا کہنا تھا جہادی گروپ عراق، شام، لبنان اور وسطی افریقہ اور فلسطینی اتھارٹی کے پورے علاقے پر قابض ہیں، اس لیے اسرائیل کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا پورا حق ہے۔ امریکہ نے شام میں اسلامک اسٹیٹ کے 22 ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ قبل ازیں امریکہ کی فضائی کاروائیاں صرف عراق تک محدود تھیں۔ اسرائیل نے اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف جنگ کو لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس کے خلاف اپنی جنگوں سے منسلک کیا ہے۔ وزیر انٹیلیجنس سٹائنز کا کہنا تھا صرف اسلامک اسٹیٹ کے خلاف نہیں بلکہ النصرہ، حزب اللہ، حماس اور سینائی میں انصار بیت جیسے گروپوں کے خلاف امریکہ، یورپی یونین اور عرب ریاستوں کا اتحاد تشکیل پانا جسے اسرائیل کی حمایت حاصل ہو اہم بات ہے۔ واشنگٹن ہفتوں سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مزید اتحادی اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں اسرائیل کا علاقائی حریف ایران بھی شامل ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جون میں 3 اسرائیلی لڑکوں کے اغوا اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے ترجمان نے منگل کو بتایا کہ یہ ہلاکتیں مغربی کنارے کے شہر میں ہوئیں اور مرنے والوں میں امیر ابو عیسیٰ اور مروان قاسمی شامل ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری طور پر مزید اقدامات نہ کیے گئے تو اس سال نومبر تک ایبولا سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ رچرڈ گین کی رپورٹ، انجم ہیرلگل کی زبانی۔
منگل کے روز ڈبلیو ایچ او کی جانب سے نیو انگلش جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ ایبولا سے متاثرہ مریضوں کو علیحدہ کرنے، ان کے علاج معالجے اور ان کو محفوظ طور سے دفن کرنے سمیت مقامی لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنے کی کوششوں میں جلد ہی بہتری نہ لائی گئی تو متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔
WHO کے ڈائریکٹر آف اسٹریٹجی اور اس تحقیق کے شریک مصنف کرسٹوفر ڈائی کہتے ہیں کہ فوری طور پر اقدامات اٹھانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ان کا کہنا تھا
One of the key messages that we want to get across is that we are now in the third
سب سے اہم پیغام جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ہم تیزی سے پھیلتی اس وبا کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. سینکڑوں کے حساب سے مریضوں میں ہونے والا اضافہ اب مزید شدت اختیار کرتے ہوئے بڑھ کر ہزاروں مریض فی ہفتہ ہو گیا ہے, اور اگر ہم نے جلد ہی اس وبا کو نہ روکا تو یہ آفت سے تبدیل ہو کر ایک عظیم تباہی بن جائے گی. WHO کو پہلی مرتبہ ایبولا کے پھیلاؤ کا علم ہونے کے 6 ماہ بعد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. اب تک اس وائرس نے 5,864 افراد کو متاثر کیا اور 2,811 کو موت کی نیند سلا دیا. حالیہ ہفتوں میں مغربی افریقہ میں ایبولا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی دلچسپی اور کاوشوں میں اضافہ ہوا ہے. متعدد ممالک ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر, نرسیں, ٹیکنیشینز اور دیگر عملہ مغربی افریقہ روانہ کر رہے ہیں. اس وبا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ نے $1 ارب کی منظوری دی ہے. منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گنی, لائبیریا اور سیرے لیون کے کئی علاقوں میں ایبولا کے مریضوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. تاہم ان میں 90% مریض ان ممالک کے 67 میں سے 14 اضلاع میں پائے گئے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس رپورٹ کی شریک مصنفہ کرسٹل ڈونلے کا کہنا تھا
If it's not hit really hard now, then it'll be in, you know, order of magnitude harder.
اگر ہم نے ابھی اس کا پوری شدت سے تدارک نہ کیا تو اس کے پھیلاؤ میں تیزی کو دیکھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ بعد میں اس کا تدارک مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اس کا جلد از جلد تدارک کرنا ضروری ہے. آپ یقیناً زندگیاں بچانا چاہتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے تدارک کے لیے آپ کے پاس صلاحیت بھی ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ان مریضوں میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے آپ کو بستروں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا رد عمل بڑھانا پڑے گا. سو $1 ارب رقم تو بہت زیادہ ہے, لیکن اگر یہ آپ کو فوری طور پر نہیں ملتی تو پھر اس پر قابو پانے کے لیے اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہوگی. پیر کے روز WHO کا کہنا تھا کہ نائجیریا اور سینیگال میں بظاہر اس وبا پر قابو پا لیا گیا ہے, اور 8 ستمبر کے بعد نائجیریا میں مزید کوئی مریض سامنے نہیں آیا. اسی دوران منگل کے روز 30 سے 40 امریکی فوجی مغربی افریقہ پہنچیں گے. یہ فوجی ایبولا پر قابو پانے کے لیے امریکی کوششوں کا حصہ ہیں. 60 کے قریب فوجی پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں. ایبولا سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے $175 ملین کی امداد اور 3,000 فوجی وہاں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے, جو کہ نقل و حرکت اور ہسپتال وغیرہ بنانے میں مدد دیں گے. WHO نے ایبولا سے متاثرہ علاقوں میں پروازوں کی منسوخی اور سفر پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس سے بین الاقوامی امدادی سرگرمیوں اور ان ممالک کی معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یوکرین کی پارلیمنٹ نے یورپی یونین میں شمولیت کے معاہدے کی توثیق کے حق میں ووٹ دیا ہے. معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد ہو گیا تو اس کے تحت یورپ اور یوکرین کے درمیان تجارت کا راستہ کھل جائے گا, اور یورپی یونین کے قوانین کی روشنی میں یوکرین میں اصلاحات کے منصوبے پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی. یوکرین اس وقت یورپی یونین میں شمولیت کے معاہدے کے تحت یک طرفہ طور پر تجارتی مراعات حاصل کر رہا ہے. امریکہ یوکرین کے عوام کو اس تاریخی فیصلے پر مبارکباد پیش کرتا ہے, جنہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہارف کے الفاظ میں کئی مشکلات کے باوجود اس معاہدے کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے رہنماؤں نے اپنے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے, جنہوں نے یورپ کے ساتھ مزید قریبی اتحاد قائم کرنے کے لیے اپنی زبردست حمایت کا اظہار گزشتہ موسم سرما میں اور پھر 25 مئی کو صدارتی انتخابات کے موقع پر کیا تھا. یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے یوکرین کے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے اس پارلیمانی ووٹ کو اپنی طرز کا پہلا مگر فیصلہ کن قدم قرار دیا ہے, اور کہا ہے کہ یوکرین کے وہ شہری جو احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاک ہوئے یا مشرقی علاقوں میں لڑائی کے دوران مارے گئے انہوں نے اپنی جانیں صرف اپنے وطن کے لیے ہی نہیں قربان کیں بلکہ ہمارے لیے بھی کیں تاکہ ہمیں یورپی خاندان میں ایک باعزت مقام ملے۔ یوکرین کی افواج اور روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی میں 3,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کی پارلیمان کی طرف سے ڈونیسک اور لیوہانس کے کچھ مخصوص علاقوں کو خصوصی حیثیت دینے اور عام معافی کے قوانین کی منظوری پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یوکرین نے 5 ستمبر کو منسک میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے میں ان دونوں کا وعدہ کیا تھا۔ یہ نئے قوانین مشرقی یوکرین میں جاری تنازع کو پرامن انداز میں حل کرنے کے لیے یوکرین کی حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکہ روس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرے گا۔ روس کو یوکرین سے اپنی فوجیں، ہتھیار اور ساز و سامان پیچھے ہٹانا ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان موجود بین الاقوامی سرحد کا تحفظ اور احترام کرنا ہوگا۔ یہ یقینی بنانا ہوگا کہ تمام زیر حراست افراد کو رہا کیا جائے۔ سرحد کے دونوں اطراف میں آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ یعنی او ایس سی ای کی نگرانی میں ایک بفر زون قائم کرنے میں مدد دینی ہوگی۔ روس کو یوکرین کے علیحدگی پسندوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بقول امن کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اب یہ روس اور علیحدگی پسندوں پر منحصر ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں اور یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
خالد ہمارے مہمان ہیں، آپ پہچانے گئے ہوں گے۔ کچھ بتائیے کیا مصروفیات ہیں، کیا کچھ میوزک کی دنیا میں انقلاب آپ لا رہی ہیں؟
میں نے ایک البم ریلیز کی تھی، البم کا نام تھا کیا یہی پیار ہے۔
کیا یہی پیار ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی پیار ہے تو بتا دے، کیا یہی زندگی ہے، یہی زندگی میری جا تو مجھے جینا سکھا دے، کیا یہی پیار ہے۔
تو یعنی سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی ماہیہ سے، میں نے اسی لیے شروع میں وہ دیا بھی تھا کہ آپ کا نیو یارک میں کانسرٹ تھا، پہلا آپ کا گانا تھا، تو کیسے یہ شروع کیسے ہوا؟
جو انگلش میں نے لکھی تھی، اور پھر ایک لیریسٹ تھے جس کو میں جانتی تھی، میں نے ان کو پوئم دی اور پھر ان کو کہا کہ آپ اس کا اردو کا پارٹ لکھیں، تو انہوں نے پھر اس کو اردو کے لیریکس لکھے۔ بائلنگ اس کا بن گیا تھا انگلش اردو میں، تو وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اٹ واز اے لولی جرنی۔
پنجابی میں بھی آپ نے کچھ گایا؟
ہاں جی، شروع میں نے کافی گانے گائے تھے پنجابی میں، لیکن وہ ریلیز نہیں ہوئے، وہ اردو کے زیادہ ہوئے تھے اور انگلش کے۔ پنجابی مجھے بولنی نہیں آتی پراپرلی، سمجھ لیتی ہوں ساری، اور اگر کبھی بولنی ہو یا گانا ہو تو وہ پھر میمورائز کر لیتی ہوں، لیکن فلوئنٹ نہیں ہوں پنجابی میں۔
ویسے آپ کا خاندان جو ہے لاہور سے، آپ لوگوں کا تعلق ہے؟
جی، ہمارا لاہور سے تعلق ہے جی۔
اچھا، تو چلیے اگر آپ کو ایک کوئی بول سنا دیں پنجابی میں.
او مائی گاڈ پنجابی. اچھا میں واری واری جاوا کا سنا
دیتی ہوں.
اس میں تھوڑی سی نال نال تیرے نال نال تیرے نال نال میرے نا کول کول تیرے کول کول تیرے کول کول میں بینا ہانی آوے دل جانی آوے تیرے باجنا آوے چینا جان میری ہن ہوئی تیری تو من لے میرا کہنا بیسٹ فرینڈ میری ہے وہ چیز وہ سکھ ہے اور وہ پنجابی بولتی ہے مطلب بہت جو میں کہتی ہوں مجھے سکھاؤ مجھے بہت شوق ہے.
اچھا یعنی آپ ظاہر ہے پاکستان میں بہت سے کانسرٹس کرتی ہیں پھر آپ دنیا بھر میں کرتی ہیں, فرض کریں آپ امریکہ میں ہیں اور پاکستانی آڈینس کے سامنے ہیں تو آپ اپنا امیج مختلف رکھتی ہیں؟
جی آئی تھنک شروع میں تھوڑا سا جب ماہیہ جب ریلیز ہوا تھا تو مجھے تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑتا تھا بیکاز لوگ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے ہوں یو نو میری واٹ مائی فیملی بیک گراؤنڈ از یو نو دیئر از اے لاٹ آف پری کنسیوڈ آئیڈیاز جو مجھے پھر بہت کیئرفل ہونا تھا اپنے امیج کے بارے میں. میں چاہتی تھی میں کسی کو افینڈ نہ کروں بیکاز لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شی از فرام انگلینڈ تو پتہ نہیں وہ یو نو آپ پاکستان میں رہ کے آپ کو یو ہیو ٹو ابائیڈ بائی سرٹن ڈریس کوڈ جو پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیکاز پاکستان میں اگر آپ کی آڈینس ہے آپ کی مارکیٹ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو یو نو دے وارم ٹو یو اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو افینڈ دیم. سو شروع میں بہت کیئرفل ہوتی تھی بیکاز میں نہیں چاہتی تھی کوئی غلط امیج لے لے یا میرا کوئی غلط آئیڈیا لے لے. لیکن آئی تھنک اب اس میں اسٹیج پہ پہنچ گئی ہوں جہاں پہ آڈینس جانتی ہے مجھے. جیسے آپ کی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یو نو فیملی کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کو جانتے ہیں. آئی تھنک یہ میری جو فین فالوئنگ ہے وہ میرے ساتھ اس جرنی پہ ہیں وہ آئی تھنک مجھے جانتے ہیں اب کہ میں کیسی ہوں. آئی تھنک اب میرے پاس تھوڑی سی اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں آئی کین ڈریس ہاؤ آئی وانٹ ٹو ڈریس.
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے میوزک میں آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کی مقبولیت میں اس کا کتنا ہاتھ ہے؟
آئی تھنک آج کل کے ایرا میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو سپرفیشیلٹی بہت ہے. ایک امیج ہے جو آپ کو یو ہیو ٹو بی اے فل پیکیج آپ کی ڈریس سینس سے لے کے آپ کے گانوں سے لے کے آپ کی دو وے یو ٹاک ایوری تھنگ کاؤنٹس.
کتنے جوتے ہوں گے آپ کے پاس اندازن؟
مجھے پتہ نہیں ہے مجھے میں آئی ڈونٹ نو مجھے کبھی کسی دن میں گنوں گی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے پاس کتنے جوتے ہیں.
پھر بھی
مطلب آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گی. مما کہتی ہیں کہ کسی دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی دروازہ کھلے گا گھر کا اور جوتے کھلیں گے باہر. لیکن میں نے ایکچولی پاکستان میں ایک چیریٹی بھی شروع کی ہوئی تھی اس کا نام میں نے رکھا ہوا تھا ہیپی فیٹ.
سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو می, اور ہمارے انجینئر ہیں گریگ برنز. اپنی میزبان نیلو فر مغل کو اجازت دیجیے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. وہاں آپ روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ صحت اور نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام, اور اس کے علاوہ امریکہ میں زندگی کے بارے میں بھی فیچرز پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ, پی او باکس 1353 اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنی میزبانی لوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.